और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी खताओं से भी दरगुजर फरमाए और हमारे मरहूमीन को भी जवारे सैयदुश्शुहदा और शिफाते सैयदुल अंबिया नसीब फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो तंग दस्त हैं उन्हें वुसअते रिज़्क इनायत फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अपनी बारगाह से बाइज्जत अदा फरमाए। परवरदिगारा बेहक ज़हरा व अबीहा व बहलहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बीमार मोमिनीन व मोमिनात को शिफाए कामला व आजला इनायत फरमा। बे औलाद बोलियों को औलाद नरीन व साले से आबाद फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद की तरबियत करने में कामयाब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद के सदमात से महफूज फरमा। परवरदिगारा बेगुनाह असीरों को असीर बगदाद की मजलूमाना कैद के सदका में कि जिस इमाम की मजलूमियत के बयान में इतना कहना काफी है, 19 बेटे थे, जनाजा मजदूरों ने उठाया हुआ था, असीराने इमामिया को जल्द रिहाई इनायत फरमा। जहां जहां भी जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो रहा है उन जगहों को ताज़हूर इमाम जमाना आबाद शाद फरमा। जो दोस्त अहबाब दामे दिर में सुखने अजादारी सैयदुश्शुहदा की इन मजालिस की रौनक को दुबारा करने वाले हैं, परवरदिगारा उन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। पुरसा के हकीकी वारिस की बारगाह में हमारा ये पुरसा कबूल फरमा और इन अजादार आंखों को इमाम जमाना की ज्यारत से जल्द पुर नूर मसरूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर दिल किया था गहराइयों से बा आवाज बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإدرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى جردا علي الحوض صلوات پڑھ لیجئے باواز بنا محترم اور معزز سامعین آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15 پارا سورہ مبارکہ اثرات سے آئے مبارکہ 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن سیدھے راہ کی رہنمائی کرتا ہے، ایسی سیدھی راہ کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویبشر المؤمنین، یہ مومنین کو بشارت دیتا ہے۔ کون سے مومنین؟ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالح کو بجا لاتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اے صاحبان ایمان و عمل، تمہارے لیے خدا کے پاس اجرن کبیرا، بہت بڑا اجر ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے کہ میں اپنی گزارش کروں۔ کیونکہ یہ عشرہ سجادیہ ہے تو آئیے بارگاہ سید سجاد علیہ السلام میں حاضری دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ بالکل آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے، یعنی سید سجاد کی نگاہ ولایت میں مومن کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ مومن کون ہے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ اگر وہ صفات اس میں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے وہ مومن ہے، اگر وہ صفات اس میں نہ پائی جائیں اور وہ دعوی ایمان بھی رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان صفات سے متصف ہو کر نہ فقط دعویٰ رکھے بلکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی اختیار کر لے۔ آئیے سید سجاد سے علامات مومن سنتے ہیں۔ الامام زین العابدین قال علامت المومن خمسن، مومن کی پانچ علامتیں ہیں۔ مختصر مومن کی پانچ علامتیں ہیں، ہم سب مومن ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھنا ہے کہ ان پانچ علامتوں میں سے پانچوں کی پانچوں پائی جاتی ہیں، چار پائی جاتی ہیں، تین پائی جاتی ہیں، دو پائی جاتی ہیں، ایک پائی جاتی ہے، کوئی بھی نہیں پائی جاتی، تو پھر مایوس نہیں ہونا۔ توجہ، مایوس نہیں ہونا، ابھی بھی وقت ہے، آج ہی سے عزم کریں گے کہ پانچوں کی پانچوں صفات سے متصف ہو کر عشر سید الساجدین منانے کا حق ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں الورع فی الخلوہ، خلوت میں بھی تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے بچنا، پہلی علامت۔
الورع فی الخلوہ, تنہائی میں خلوت میں بھی اس کی نافرمانی سے بچنا. آئیے آپ کو ایک قرآنی منظر دکھلائے دیتا ہوں, کہاں تک بچنا ہماری ذمہ داری ہے. یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کمرے میں ہے, ملکہ مصر ساتھ میں ہے, دروازہ بند ہے. توجہ, ایک ایک لفظ پہ توجہ. بڑے قریب سے گزرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ٹائم کی پابندی, مجھے آپ کا احساس ہے, ورنہ میرا تو جی چاہتا ہے اسی ذکر میں صبح ہو جائے. صلوات پڑھ لیجیے بابا زبان. دعا کیجیے گا. دروازہ بند ہے, یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے, ملکہ مصر زلیخا ہے, بند کمرہ ہے. اب یوسف نے دیکھا کہ اس کا غلط ارادہ ہے, میرا کام ہے خلوت میں بھی بچنا. توجہ, خلوت ہے لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خلوت میں بھی بچوں, لیکن بچ کے جاؤں کدھر؟ دروازہ بند, اور اگر باہر نکل جاؤں دروازہ بھی کھل جائے تو یہ ملکہ ہے, مجھ پہ تہمت لگ جائے گی اور وہی تہمت میرے برباد ہونے کے لیے کافی ہے. دوستو احباب, ان دونوں باتوں کے باوجود, نوجوان دوستوں کی خصوصاً نظر کر رہا ہوں, ان دونوں باتوں کے باوجود اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یوسف نبی نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے دروازے تک دوڑ لگائی. ایک کمرہ میں اگر آپ موجود ہوں, دروازے تک آپ کو جانا ہو, کتنے قدم آپ دوڑ سکیں گے؟ بولیے, دو قدم, چار قدم, دس قدم. لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں بچوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے. توجہ, میری ذمہ داری ہے کہ میں بچوں. لہذا یوسف نے بچنے کے لیے قدم بڑھایا, آواز قدرت آئی, میری فرما برداری میں خلوت میں بھی تو گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاں تک تیرا بس ہے تو لگا رہا ہے. آگے دروازے کا کھولنا اور باہر تہمت سے بچانا ہمارا کام ہے. دروازہ بھی کھلا اور باہر تہمت سے بچانے کے لیے پروردگار نے جھولے کے ایک بچہ کو بلوا کر گواہی نہیں دی فقط, بلکہ دلیل کے ساتھ وہ بچہ بولا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو مجرم یوسف ہے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر مجرم زلیخا ہے. تو معلوم ہو گیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے, شیطان راستے بند کرتا ہے. اگر بندہ مومن عزم کرے کہ میں نے خلوت میں بھی برائی سے بچنا ہے, تو خدا تو قرآن میں برابر سے صدا دے رہا ہے, میرے بندے ذرا بچنے کا تو ارادہ تو کر, بچانے کے اہتمام تو میں خود کر دوں گا. بچنے کا تو ارادہ تو کر, بچانے کے اہتمام کرنا میری ذمہ داری ہے. الورع فی الخلوہ پہلی علامت, خلوت میں بھی گناہوں سے بچنا. صاحب تحفۃ الصائمین نے اس حدیث کو درج کیا ہے کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قبروں سے اٹھتے ہی انہیں پر مل جائیں گے, توجہ, اور وہ پرواز کریں گے. قبر سے اٹھتے ہی پر ملیں گے, پروں سے پرواز کریں گے اور سیدھے جنت میں اتر جائیں گے. اللہ, نہ حساب نہ کتاب نہ میزان نہ بل سرات. سید الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جیسے ہی وہ قبروں سے اٹھیں گے انہیں پر مل جائیں گے اور وہ پرواز کرتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو فرشتگان جنت پوچھیں گے حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں. میزان کا دیکھا ہی نہیں. پل سرات کا وہ کیسے ہوتی ہے؟ جاگ رہے سو گئے؟ ایک محبت بڑی صلوات پڑھ لو. تیزی سے جا رہا ہوں تو آپ بھی تیزی سے میرے ساتھ سفر کریں. کہا پل سرات کا وہ کیسی ہوتی ہے؟ کہا بتاؤ تم کس کی امت ہو؟ وہ کہیں گے نحنو فی امت محمد. ہم امت محمد مصطفیٰ سے. وہ کہیں گے تمہیں مبارک ہو. بس نہیں, اس کے بعد وہ پوچھیں گے آخر امت محمد کے باقی افراد بھی تو ہیں؟ وہ کوئی حساب و کتاب کی منزل پر ہے, کوئی میزان کے پاس کھڑا ہے, کوئی پل صراط کے قریب کھڑا ہے, وہ بھی تو امت محمد میں سے ہیں. تم کیا کام کرتے تھے دنیا میں کہ تم بغیر حساب کتاب کے پروں سے پرواز کرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کوئی زیادہ کام تو نہیں کرتے تھے, ہم تو صرف دو کام کرتے تھے. توجہ ہے؟ وہ دو کام سناؤں. کہا پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کی تقسیم پہ راضی رہتے تھے. اس نے اگر رزق زیادہ دیا تو اس کے زیادہ دیے ہوئے رزق کو ہم نے اس کی نافرمانی میں خرچ نہیں کیا, اور اس نے اگر کم دیا تو کبھی کسی کو شکوا نہیں کیا. یہ ایک کام تھا. اور دوسرا کام یہ تھا الورع فی الخلوۃ, ہم خلوت میں بھی اس کی نافرمانی سے بچتے تھے. وہ کہیں گے تمہیں مبارک ہو, یقیناً یہ دو عظیم کام آج تمہارے لیے دو پر بن گئے اور تم پرواز کر کے جنت میں آ گئے. محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے. پہلی علامت الورع فی الخلوۃ. اب ہم نے عشر سید الساجدین میں غور کرنا ہے کہ سید الساجدین فرما رہے ہیں مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. خود سے توجہ کرنا ہے کہاں تک بچتے ہیں, بہرحال ہر ایک کو خوب معلوم ہے. دوسری علامت والصدقۃ فی القلۃ, پیسہ فراوان ہے اس میں رائے خدا میں خرچ کرنا کمال نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ اپنے پاس دو وقت کا کھانا ہے اور آ گیا ہے سائل, ایک وقت کا خود کھا لے ایک وقت کا رائے خدا میں خرچ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ تو تو ان کا ماننے والا ہے جو ایک ہی وقت کا کھانا رکھتے ہیں وہی سائل کو دے کر آئے, سورت دار کا قصیدہ اتروا لیتے ہیں. اگر امام ایک ہی وقت کا کھانا سائل کو دے کر خود بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو کم از کم غلام کو اس منزل پہ تو ہونا چاہیے کہ دو وقت کا ہو, ایک اپنے لیے رکھ کے ایک تو بھائی کو. تیسری علامت والصبر عند المصیبۃ, مصیبت کے بعد صبر. مصیبت کسے کہتے ہیں؟ کچھ مصیبتیں ہم نے اپنے لیے خود سے گھڑ رکھی. معذرت چاہتے ہو, تھوڑی سی وضاحت, بڑی تیزی سے گزرنا ہے, ٹائم بہت تھوڑا. والصبر عند المصیبۃ, مصیبت بھی خود سے گھڑی اور بے صبری کا مظاہرہ بھی خود سے کیا. پہلی بات یہ ہے کہ مصیبت کہتے کسے ہیں. او ہو, حد ہو گئی, کمال ہے. میں تیسرا دن ہوں, مہمان ہوں, عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں, وقت پہ کھانا ہی نہیں ملتا, یہ مصیبت ہے. توجہ فرمائیں, یہ گھر کیا ہے؟ یہ مصیبت خانہ ہے. عجیب بات ہے, میں کل سفر سے تھکا ہوا آیا, بھائی کیا بتاؤں, میرا گھر تو جہنم بنا ہوا ہے. کل میں آیا, انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, مصیبت بن گئی. کیا مطلب, نہیں سوچا کہ وہ ہو سکتے بیمار ہوں, صحت ٹھیک نہ ہو, آخر وہ میرے گھر میں ایک فرد ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ دفتر گئے, تھوڑا سا افسر نے کسی کام کے لیے ڈانٹ دیا, کیا ڈیوٹی ہے, مصیبت گلے پڑے پڑے, بس مجبوری نبھائے جا رہا ہوں. برادر آنے عزیز, یہ مصیبت نہیں ہے, یہ خود سے تیری بنائی ہوئی مصیبت ہے. توجہ فرمائی, مصیبت اس آزمائش کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے اس حال میں تجھ پہ وارد ہو کہ تیرا اس میں زندگی بسر کرنا دو بھر ہو رہا ہو, اور وہ خود صدا دیتا ہے, اے میرے بندے, دعا مانگنا تیرا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے. توجہ چاہتا ہوں, محنت رائے کرنا چاہے, دعا کرنا تیرا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے, لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے کہ تیری ایک دعا ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. سنو, تیری ایک دعا قبول نہیں کریں گے. قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو تو کہتا ہے میرے اللہ میں تیرے امتحان کے لائق نہیں ہوں, میرا امتحان نہ لینا, یہ دعا تیری ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے, ہم میں سے اکثریت ہے جو اگر خدا کی طرف تھوڑا سا رجوع کرے تو بس ہاتھ باندھ لیتی ہے, پروردگار ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں, ہمارا امتحان نہ لینا. آواز قدرت آتی ہے, نہیں نہیں, والا نبل ونکم, ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے. امتحان میں کوئی رعایت نہیں ہے. کس کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ والا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. پانچ پیپر ہیں, ہاں ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ان پانچ پیپروں کے لیے ضروری نہیں کہ ہر ایک سے ہی پانچ لیے جائیں, نہیں, جس کے نفس میں جتنی وسعت ہوگی ایک پیپر کے قابل ہے تو اس سے ایک پیپر لیا جائے گا, دو پیپروں کی صلاحیت رکھتا ہے تو دو پیپر لیے جائیں گے, اور اگر پانچ کی صلاحیت رکھتا ہے تو پانچ ہی امتحان لیے جائیں گے. تو معصوم سے پوچھا گیا, پھر کیا دعا کریں اگر یہ دعا نہ کریں کہ اے اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہے, ہمارا امتحان نہ لینا. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں, یہ دعا کرو, اے اللہ تو نے ہمارا امتحان تو لینا ہے, ہم پہ نظر کرم فرما, اور جو بھی تو امتحان لے ہمیں اس امتحان میں کامیابی عنایت فرما. خوف, جو نقص من الامان والانفس والثمرات, وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ. پتہ چلا مصیبت کسے کہتے ہیں؟ خوف, بھوک, نقص من الاموال, انفس والثمرات یعنی اولاد. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو نگاہ قدرت میں مصیبت شمار کیا گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید سنا رہا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات. اور یہاں پر تیرا صبر دیکھنا ہے. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه من الخوف مصیبه من الجوع.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آگے چلیں گے. ایک محبت بھری صلوات پڑھیے.
خوف میں مصیبت,
خوف ہو جان کا خوف, مصیبت
بھوک.
اس بھوک کی خبر لینی ہے تو افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والوں سے لینی. پھر دیکھو تمہارے پاس کتنی نعمتیں بنی. دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ حدیث پہ حدیث سامنے آ جائے.
ان مصیبتوں پہ
تیرے صبر کا امتحان ہے, اور اگر تو صبر کر لے گا تو پھر تیرے لیے بشارت ہے. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. ہم نے یہ جملہ مخصوص کر دیا ایک خاص وقت کے لیے. ادھر اعلان ہوا فلاں انتقال کر گئے, ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر سے دیکھا اٹھا ہوا جنازہ تو ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر کسی جنازے میں شرکت کی تو کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عظمت قرآن کی قسم, قرآن یہ بتلا رہا ہے خوف ہو, جوع ہو, نقص من الاموال ہو, والانفس ہو, والثمرات ہو, ان پانچوں مرحلے میں صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز پر تجھے کوئی پرواہ نہ ہو اور تو یہی کہتا جا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خوف ہے تو اللہ کی طرف.
قال علی علیہ السلام فی نہج البلاغہ, اے کلمہ استرجا کہنے والے تو سمجھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انا قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک. یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ اصل میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے, ہم کسی کی ملک ہیں. ہمارا کوئی مالک ہے, ہم کسی کی ملک ہیں. ہم نے اسے صرف مخصوص کر رکھا ہے مردے کی خبر سننے پر یا مرحوم کا جنازہ دیکھنے پر. علی فرماتے ہیں یہ جو تو کہتا ہے انا للہ اصل میں تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں کسی کی ملک ہوں, اور جو کسی کی ملک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کرتا ہے. جس حالت میں بھی مالک رکھنا چاہے وہی کہہ دیتا ہے الحمدللہ پروردگارا میں تو تیری ملک ہوں, تو جس حالت میں بھی رکھے میں تیرا شکر کروں. پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا قَوْلَنَا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یہ جو ہم کہتے ہیں إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اقرارٌ عَلَىٰ أَنفُسِنَا بِالْحُلْقِ. یہ اصل اس بات کا اقرار ہے کہ ہم کسی کی ملک ہیں, کوئی ہمارا مالک ہے, اور ہم نے پھر اسی مالک کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم جس حال میں بھی رہے وہ ہمارے حال سے بھی خوب آگاہ ہے. اس کا کام ہے جس حال میں رکھے, اور میرا کام ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کروں. پھر جب اس کی بارگاہ میں پلٹوں گا تو پھر وہ مجھے اس حال میں رکھے گا جس حال میں میں رہنا پسند.
Oh.
صبر کیا اس دائمی زندگی میں امن کی دولت ہم عنایت کر
امن و سکون کی راہ ہم عنایت کریں گے. معذرت چاہتے ہوئے الصبر علی المصیبہ کتنی نشانیاں ہو گئی. پہلی بلا کیا تھی؟ بھول گئے. دوسری بھول گئے. جب بھول گئے تو کب جھانکیں گے, کب سوچیں گے, کب ذہن نشین کریں گے. ادھر سے ٹائم کی پابندی ہوتی ہے اور ادھر سے بات ذہن نشین کروانا ہوتی ہے. ذہن بہت مصروف ہیں, جب تک بار بار متوجہ نہ کیا جائے بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے. پوری کوشش کرتے ہیں کہ دست بدعا ہو کر ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں معصوم کا فرمان اس طرح سے پیش کریں کہ یہ کہتے ہوئے نہ اٹھ جائیں کہ آج مجلس بنی یا مجلس نہ بنی, بلکہ یہ کہتے ہوئے اٹھیں کہ آج ہمیں کیا ملا. ہماری مجلس پہ تبصرہ نہ کر, اپنے آپ پہ تبصرہ کر کہ آج میں نے ایک گھنٹہ سفر کیا, ایک گھنٹہ یہاں بیٹھ کے بات سنی اور ایک گھنٹہ مجھے جانے میں لگے گا. میں نے 3 گھنٹے ایک عظیم عبادت کو سر انجام دینے کے لیے صرف کیے اور ان 3 گھنٹوں میں مجھے کیا ملا, میں کیا لے کر جا رہا ہوں. خطیب پہ تبصرہ کرنا آسان ہے, نیاز پہ باتیں کرنا آسان ہے, اور اپنے اندر کچھ پا کے جانا بڑا مشکل ہے. البرع فی الخلوہ تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے بچنا. ذرا بول دو, تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے انعام کتنا ملے گا؟ قبر سے پر پرواز اور جنت. اللہ. دوسرا وصدقہ تو فی القلہ, قلت میں بھی صدقہ دے کر اس بات کا یقین رکھنا دوں گا تو وہ اس سے بڑھ کے دے گا. میں محتاج ہو کر دے رہا ہوں, اس کو شرم آتی ہے کہ یہ محتاج ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے دوسرے بھائی کو دے رہا ہے, میں بے نیاز ہو کر اسے محتاج رکھوں. تیسرا مرحلہ والصبر عند المصیبۃ, مصیبت میں صبر. اور چوتھا والحلم عند الغضب, غصہ نہ آ جائے. ہاں جی, خصوصاً جوانوں کو غصہ نہ آنے پائے. بڑھاپے میں تو ماشاء اللہ بلڈ پریشر کی ایسی مریض مرض ہے جو رعایت نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا جی. لیکن خدا کرے جوانی میں غصہ نہ آ جائے. بڑھاپے میں بلڈ پریشر میں غصہ کرنے والا اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہے, لیکن جوانی میں جو غصہ آ جائے. صلوات پڑھ لیجیے بابا. والحلم عند الغضب, غصہ کے وقت غصہ کو پی جانا, غصہ کو پی جانا, حلم برداشت کر لینا. قسم بخدا اگر آپ پورے معاشرے میں کسی سے پوچھ لیں, کسی بزرگ سے پوچھ لیں, کسی جوان سے پوچھ لیں, کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں, کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں کہ غصہ, وہ کہے گا حرام. جناب بتائیے غصہ حرام, آپ بتائیے غصہ. کسی جوان بچے سے پوچھ لو غصہ, پڑھے لکھے سے پوچھ لو غصہ, کسی ان پڑھ سے پوچھ لو غصہ. کبھی سوچا کہ تو نے اور میں نے دن میں کتنی بار یہ حرام کام کیا؟ نہیں بات سمجھ. ایک محبت بھری صلوات تو پڑھ لیا. غصہ حرام. صبح غصہ, شام غصہ, گھر میں غصہ, باہر میں غصہ, جس سے پوچھو حرام.
پھر بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں. اور کبھی آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کوئی محترم دوست ہو کہ جس نے بارگاہ رب العزت میں سر سجدے میں رکھ کے کہا ہو پروردگارا میں یہ حرام کام اتنی بار سر انجام دے چکا ہوں, اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے. کوئی ہم یہ وہ حرام ہے جس حرام کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے اور مانتے ان کو ہیں. توجہ کہ جو قیامت تک, نشہ ولایت میں مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے, جو قیامت تک کسی مورخ کو بھی یہ موقع مہیا نہیں کرتے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ علی نے جو فلاں کام کیا تھا وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ اس میں علی کا غصہ شامل تھا. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کو پچھاڑا, اس کے سینہ پہ بیٹھے, اس نے شان حیدر میں گستاخی کی. ادب و احترام سے گزر رہا ہوں. اس نے شان حیدر میں گستاخی کی, علی نے اس کا سینہ چھوڑا, میدان میں ٹہلنے لگے. لوگوں نے کہا علی کو غصہ آ گیا تھا لہذا علی نے اسے چھوڑ دیا کہ جب تک غصہ ختم نہ ہو اس وقت تک میں اس کو قتل نہیں کروں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے لیے قتل کرتے کرتے اس میں میرا غصہ شامل ہو جائے. میں کہتا ہوں مورخ تو نے انصاف نہیں کیا, خطیب تو نے انصاف نہیں کیا کہ میرے علی نے اس لیے اسے چھوڑ دیا کہ اس کی گستاخی کے نتیجہ میں علی کو غصہ آ گیا تھا. نہیں, غصہ حرام ہے اور معصوم حرام کام کر نہیں سکتا. تو پھر سوال کرتا ہے خطیب, سوال کرتا ہے مورخ کہ پھر علی کیوں ہٹے, کیا اس کے سینہ کو نہیں چھوڑا؟ میں کہتا ہوں ہاں, میرے علی نے اس دشمن کے سینہ کو چھوڑ دیا اس لیے نہیں کہ غصہ آ گیا تھا, اس لیے کہ قیامت تک کسی مورخ کو یہ موقع نہ ملے کہ کہنے کہ علی نے اس کافر کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اس نے علی کی شان میں گستاخی کی تھی. علی نے ہٹ کر محرک کی قلم کو توڑ دیا کہ محرک میرے کردار میں بس للہیت ہے, غصہ نہیں.
زبان کے ساتھ دل بولا
علی والا, علی والا.
اس کے ہاتھ سے پانی کا وہ برتن گر جاتا ہے, پانی اچھلتا ہے, امام پہ بھی پڑتا ہے. امام نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ. توجہ, والکاظمین الغیظ, قرآن کی آیت پڑھی, جانتی تھی یہ وارث قرآن. امام نے غصہ نہیں کیا, صرف اس کی طرف دیکھا, وہ گھبرائی کہ شاید ناراض ہو رہے ہیں, فوراً پکاری والکاظمین الغیظ, غصہ کو پی جانے والے, آپ نے کہا تجھے معاف. اس نے پھر آیت پڑھی والعافین عن الناس, آپ نے فرمایا خدا تجھے معاف کر. اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین. آپ نے کہا جا ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. جہاں غصے میں کوئی کسی کو پچھاڑتا ہے وہاں آل محمد علیہ السلام غضب کی جگہ پہ علم و عمل و حلم کی وہ خیرات دیتے ہیں کہ غلاموں کو بھی آزادی ملنے لگ جاتی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں ایک غصہ ختم ہو جائے تو آدھے مسائل جو ہمارے کسی میں حل ہو جائیں نہیں حل ہو جائیں. بات بنی. ابے تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا بتاؤں؟ کہا بتا. غرض نہیں ہونا. بس بات بڑھتی بڑھتی کہیں سے کہیں چلی گئی. اس کی فیملی انوالو ہو گئی, اس کی فیملی انوالو ہو گئی, نہیں معلوم مسئلے کہاں سے کہاں کچھ کے صدارت میں پہنچ گئے. مصیبت ہی مصیبت. آئیے ایک مقام پر حضرت سلیمان محمدی کو کسی نوجوان نے کہا اے بوڑھے تیری کیا جرات؟ غلام علی مسکرایا کہا تیرے میں کیا جرات ہے؟ کہا تو کون؟ کہا دیکھ اس کون کی خبر تو یہاں نہیں لگے گی. روایت الموائد میں شیخ صدوق نے لکھی کہا اس کون کی خبر تو یہاں نہیں لگے گی. کیوں؟ جس طرح تو پیدا ہوا اسی طرح میں پیدا ہوا, جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے اسی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں, جس طرح تو مر جائے گا اسی طرح میں بھی مر جاؤں گا, جس طرح تجھے دفن کر دیں گے اسی طرح مجھے بھی دفن کر دیں گے. اس کون کا پتہ تو میدان محشر میں لگے گا. جو سرخرو ہو گیا وہ بتائے گا میں کون ہوں. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبان. تو آخر تک بیٹھے ہوئے دوست و احباب آج ایک نئے عزم, نئے جذبہ, نئے عہد و ولولہ کے ساتھ غدیری ماحول بناتے ہوئے نشہ ولایت لے کر اس بات کا عہد کریں آئندہ غصہ غصے کو پی جائیں گے. غصہ آ جاتا ہے لیکن غصہ کو پی جائیں گے. تو یہ وعدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دیجئے نعرہ حیدری. محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے. مجلس تمام ہو رہی ہے اور پانچویں علامت بیان کرنا چاہتا ہوں. والصدق عند الخوف, والصدق عند الخوف. اوہو یہاں سچ کہہ دوں تو پھر 10 روپے منافع کہاں سے ملے گا. سچی بات ہے یہ جس ریٹ پہ آپ کو دے رہا ہوں اس میں تو ہول سیل میں بھی نہیں ملتا. یہ ریٹ صرف آپ کے لیے اور آپ کو جانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے اس سے بدترین شخص کوئی نہیں. یہ 10 روپے کا بینیفٹ کسے جائے گا؟ تجھے تو وہی تنخواہ ملنی ہے تو کس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے؟ والصدق عند الخوف. ابھی آج میرے برادر محترم نے بات کی اور کہا کہ قاضی صاحب نے یہ فرمایا تھا. نہیں آج عرض کر رہا ہوں توجہ. خوف کا ماحول ہے, ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے اور می سمیت تم مار رہی توجہ. ہر طرف ماشاءاللہ لگا ہوا ہے. ابن زیاد جیسا فاسق و فاجر کوفہ کا گورنر بن چکا ہے لیکن میسا میں تمار نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ اس وقت میری ذمہ داری گھنٹوں کی تقریر نہیں, میری ذمہ داری تا تلوار اٹھا کے میدان قتال میں اترنا نہیں. میری ذمہ داری کیا ہے اس ماحول میں, اس خوف کے ماحول میں, اس گھٹن کے ماحول میں؟ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں لوگوں کو رسول خدا کا ایک فرمان سناؤں. دکان کو چھوڑا اور اس خوف بھرے ماحول میں, گھٹن کے ماحول میں اترا اور صدا دینے لگا, لوگوں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا تھا, علی مع الحق والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ.
بھائی
نتیجہ دینا ہے, دعا لینی ہے. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہم آدر الحق کا مع علی حیث و دار, اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیرتا چلا جاؤ جدھر جدھر علی جائیں. اسی لیے آپ نے کسی ملنگ سے یہ صدا زندگی میں ضرور سنی ہوگی, علی حق دا امام,
علی حق کا امام,
علی حق کا بھی امام. امام آگے حق پیچھے, امام آگے ذرا بولی, امام آگے حق پیچھے, علی آگے حق پیچھے. برادر محترم معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر تو بھی علی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو پھر کسی کا حق کھا کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا. حق ادا کر کے حق دار بن کے پیچھے چلنے میں کمال. اس کا حق لکھا گیا, اس کا حق لکھا گیا, اس کا حق لکھا گیا, نعرہ لگایا علی حق کا امام. تو علی حق والوں کا امام ہوگا, تیرا امام نہیں. تو طے کیا کہ میری ذمہ داری یہاں یہ ہے کہ میں دنیا کو یہ حدیث سناؤں, علی مع الحق والحق مع علی, اللہم عادر الحق مع علی ہے سو دور. چل نکلے بھائی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, دوست حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, یہ جانے والے علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اے آنے والے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. میرے رسول نے فرمایا, ابن زیاد کو خبر ہو گئی, ہاں جی گلی کوچوں میں کون صدا بلند کیے جا رہا ہے, ہماری موجودگی میں گرفتار کرو اسے. گرفتار کیا گیا, کہا کیا کہہ رہا ہے, کہا کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ ہے, اللہ علی حق کے ساتھ ہے. کہا تجھے پتا ہے اس جرم کی سزا کیا ہے, کہا کیا سزا ہے, کہا سولی, کہا الحمدللہ. جاگو جاگو تھوڑا سا, کہا الحمدللہ, کہا اس میں حمد کی کیا بات ہے, کہا گلی کوچوں میں پھر رہا تھا منبر نہیں مل رہا تھا. لٹکا دیا گیا, اب کسی کو بلا کے نہیں کہنا پڑا, لوگ جمع ہونے لگ گئے. کیا ہو گیا, دیکھا ہے وہ سب اکٹھے ہونے لگ گئے, وہیں سے صدا دی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے ایسا منبر ہی عنایت کیا ہے, مجمع خود سے آ گیا ہے. لکھنے والوں لکھ لو, سننے والوں خوب سے سنو, ذہن نشین کرو, میں نے خود رسول سے سنا, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا, اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر دینا جدھر جدھر علی جائے. کہا یہ تو بڑا عظیم خطیب ہے, اس کو سزا دی جائے, کوڑے لگاؤ. کوڑے لگنے شروع ہوئے, قسم بخدا نشہ ولایت میں مخمور ہو کر عرض کر رہا ہوں, جو بھی کوڑا جس میں میسم سے ٹکراتا
اس ٹکراؤ سے آواز پیدا ہوتی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. کہا نہیں، ان کوڑوں سے یہ رکنے والا نہیں. پہلا مظلوم کائنات میثم ہے کہ جس کو لجام چڑھائی گئی. ہے اس کو لجام چڑھائی، لجام چڑھتے پھر بھی جہاں تک ہو سکے آواز دے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لکھ لو، یاد کر لو. نبی نے کہا حق کو خدایا ادھر ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی جائے. کہا اس کی زبان ہی کھینچ لو. زبان کھینچی جا رہی تھی، خون بہ رہا تھا، زمین سے ٹپکا رہا، ٹپک رہا، زمین پہ ٹپک رہا تھا، اور اس ٹکراؤ میں آواز پیدا ہو رہی تھی، لوگو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا، فراز دار پہ میثم بیان دیتے، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے، فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں. کیا خوب نبھایا ہے، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم. نہیں، میری دعوت تو یہی ہے جس کے لیے محنت کر کے آیا ہوں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم، نماز عشق علی کی آزان دیتے ہیں، نماز عشق علی کی آزان دیتے ہیں. والصدق عند الخوف، پانچ باتیں انشاءاللہ ذہن نشین. آئیے، مجھ سے پہلے میرے بھائی مرثیہ پڑھتے ہوئے شام جا پہنچے تھے. آپ کی دعاؤں سے 100 سے زیادہ بار بارگاہ ثانی زہرا میں حاضری دے چکا ہوں، وہ بازار بھی دیکھے ہیں. بازار، بازار شام، بازار عام بازار نہیں، بازار شام. قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ آج بھی ان بازاروں میں سے کوئی شریف اپنے اہل خانہ سمیت گزرنا گوارا نہیں کرتا. ہائے جگر سید سجاد، ننگے سر مائیں بہنیں اور بھوبیاں، شام کا بازار سید سجاد، عزادار و تماش بینوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، ظالم شراب کے نشے میں مست تھے، ڈھول بج رہے تھے، اور اس عالم میں علی و بطول کی بیٹیوں کو بازار میں داخل ہونا پڑا. اور صورتحال کیا تھی، جیسے ہی یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا، ایک بوڑھا اس بازار میں سید سجاد سے ملا اور کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں اس حالت میں پہنچایا. امام سجاد نے سمجھا یہ جانتا نہیں ہے. سید سجاد نے کہا، اے شیخ کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے. کہا آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں آیت مودت بھی پڑھی ہے. دیگر سنبھالنا کہ اب آت زل قربا آیا پڑھی ہے؟ کہا یہ بھی پڑھی ہے، لیکن تڑپ کے کہتا ہے ان سے آپ کا کیا تعلق؟ کہا وہ اہل بیت رسول ہم ہیں. جب اس نے یہ سنا تو تڑپ کے بولا، اے بزرگ یہ بتلا کہ یہ بے پناہ نے اونٹوں کی پشت پر ننگے سر بیبیاں کون ہیں؟ کہا یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. عزادار جب اس بوڑھے نے یہ سنا تڑپ گیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، مولا تلوار میں نہیں چلا سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، جنگ میں نہیں کر سکتا، تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کے سامنے زمین پہ لیٹ جاتا ہوں، آپ بھی میرے اوپر سے گزرے، یہ اونٹ بھی میرے اوپر سے گزرے، کہ میں اتنا تو کہہ سکوں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں کوئی مدد تو نہ کر سکا، لیکن اپنا جسم ان کے قدموں میں ڈال دیا. آ
اجرکم علی اللہ. ابھی بازار میں کچھ سفر طے کیا تھا کہ ایک خاتون نے آ کر کہا یہ بچی تو بڑی پیاسی لگتی ہے، میں اس بچی کے لیے پانی لاتی ہوں، لیکن میرے لیے یہ بچی جو یتیم بھی لگتی ہے قیدن بھی ہے، یہ میرے لیے کچھ دعائیں کر دے. پانی لائی تو بی بی نے کہا پانی ہم بعد میں پیئیں گے، پہلے تیرے لیے دعا کرتے ہیں، بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے، جگر سنبھالنا، میری پہلی دعا یہ ہے جس طرح تم اجڑے ہو کوئی نہ اجڑے، جس طرح تم اجڑے ہوئے بازاروں میں پھرائے جا رہے ہو اسی طرح کوئی نہ اجڑے. کہا دوسری دعا، کہا دوسری دعا میری یہ ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کر دو کہ میں مدینہ چلی جاؤں. ہائے نام مدینہ، آل محمد کے جگر پہ خنجر چل گیا. کہا مدینہ میں کیا کرے گی؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں جاؤں گی، وہاں میری مرشد زادی رہتی ہے، بڑا عرصہ ہوا میں سلام نہیں کر پائی. اجرکم علی اللہ، قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے. کہا تیری یہ دعا تو یہی قبول ہو گئی، تو بتلا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ کہا بی بی اگر تو قیدن نہ ہوتی، میری مرشد زادی کا نام اور ایسے نجس بازار میں او جس کا عباس جیسا بھائی، جس کا حسین جیسا بھائی، اس کا نام اس نجس در بازار میں. کہا اگر تجھے وہ بی بی مل جائے پہچان لے گی؟ کہا میں نہیں پہچانوں گی. ازادار و جگر سنبھالنا، سیدہ ثانی زہرا نے چہرے سے بال ہٹائے اور کہا خاتون پہچان، انا زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب میں ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بڑا مقبول ہے پرسا. ایک مرحلہ اور طے کرنا چاہتا ہوں. پتھروں کی بارش ہونے لگی، آل محمد کے لباسوں کا رنگ بدلنے لگا، اور ثانی زہرا نے سید سجاد کو آواز دی. شاعر نے قلم اٹھایا اور اس آواز کو قلم بند کیا. ماتم کی تیاری کر، بازار کے ہر موڑ پہ، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی. بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے؟ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے؟
اللہ علیہ وسلم.